السلام عليكم ورحمة الله. میری آواز ساتھیوں کو آ رہی ہے نا؟ اچھا مجھے آ رہی جا رہی ہے نا. سب سے پہلے تو میں یہ معذرت کرتا ہوں کہ پچھلے جو دو ہفتوں سے پروگرام تھے وہ نہیں ہو سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مرد مجاہد بھائی جو ہیں ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا, اور آج کا جو دن ہے وہ میرا الحمدللہ مصروفیت میں گزرا ہے. کچھ ساتھی آئے تھے راول پنڈی سے, سوال جواب تھے. تو خیر وہ جو کتاب ہم نے شروع کی ہے اس کا مختصر جو ہے تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ساتھی جو ہے انشاءاللہ جو سوال جواب کریں گے, اگر مجھے معلوم ہوا تو جواب دوں گا انشاءاللہ. تو یہی کتاب اصول دین والی جو کتاب ہے اس میں تیسرا نمبر یہ لکھا ہوا ہے کہ والقدر خیره و شره من اللہ عز و جل, اور تقدیر اچھی اور بری اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. تو اس میں تیسرا عقیدہ تقدیر پر ایمان کا ہے. تقدیر پر ایمان یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اس بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. مثلا اللہ رب العزت فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسی طرح احادیث جو ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ بنیادی مسئلہ ہے ایمان کا. اس موضوع پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. مثلا یہ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے, یہ امام عبداللہ ابن وہب المصری جو 125 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 197 میں فوت ہوئے ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں انہوں نے حدیث اور آثار اکٹھے کیے ہیں. یہ 197 فوت ہوئے ہیں یعنی امام بخاری کی پیدائش کے ایک سال بعد. اسی طرح امام فریابی جعفر بن محمد جو 301 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی کتاب القدر بھی ہے. امام بحقی رحمت اللہ علیہ کی کتاب القضاء والقدر یہ بھی چھپی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے حدیث اور آثار اکٹھے کیے. اسی طرح امام آجوری ان کی جو کتاب و شریعہ ہے یہ بہت اہم کتاب ہے, انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور حدیث لکھی ہے. ایک باب لکھا ہے کہ باب الایمان بانہ لا یصح لعبد الایمان حتى یؤمن بالقدر خیره و شره لا یصح الایمان الا به. حدیث لے کر آئے ہیں کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر خیر اور شر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان نہ لے. پھر آگے حدیث لے کر آئے ہیں. مثلا یہ ایک حدیث ہے, یہ صحیح روایت ہے جسے عمر بن شعیب اپنے ابا سے وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص سے بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره و شره, کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان لے ہے یعنی خیر اور شر اللہ کی طرف سے. یہ روایت بلحاظ سند حسن ہے, حسن ذاتی اور شواہد کے ساتھ صحیح ہے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا, اور مشکات میں بھی بہت سی روایتیں اکٹھی ہیں اس مسئلے پر. تو یہ مسئلہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس مختصرا یہ سمجھیں کہ تقدیر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ بندہ جو ہے کون سے نیکی کے کام کرے گا کون سے شر کے کام کرے گا. اہل سنت کے نزدیک بندہ مجبور محض نہیں ہے, ہمارا جبریہ والا عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آدمی کو اختیار بھی دیا ہے جیسا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ انا ہدینہ سبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے چاہے وہ شکر کرے چاہے وہ کفر کرے. تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ بندہ کفر کرے گا, یہ بندہ اچھے جو ہے اعمال کرے گا. اللہ رب العزت نے پہلے سے یہ لکھ رکھا ہے. تو بہرحال تقدیر پر ایمان لانا بنیادی ہے, ضروری ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے برات کا اعلان کیا تھا جو تقدیر کا انکار کرتے تھے, جس طرح صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے, بلکہ سنن ترمذی اور سنن ابی داود اور دوسری کتابوں میں ایک روایت ہے جس کی سند حسن ہے. حسن کا مطلب صحیح ہوتا ہے, یہ عوام یہی سمجھیں کہ سماد صحیح ہے. تو اس میں یہ کہ ایک آدمی نے انہیں سلام لکھا تھا تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا. تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے, بنیادی بات ہے کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہی ہے, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اور ساتھ ہی یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے, دونوں راستے دکھا دیے ہیں کہ جس کی مرضی ہے وہ سیدھے راستے پر چلے اور جس کی مرضی ہے وہ اس کے خلاف چلے, لیکن ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ جو ہے پھر حساب لے گا. تو یہ مختصر بیان کرتا ہوں, اس کے بعد جو ساتھی سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ سوال کا جواب ہوگا, اور اس کتاب کا باقی جو حصہ ہے وہ آئندہ مجالس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. السلام علیکم. جی اب بھائی جس جس ساتھی نے سوال کرنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں, انشاءاللہ جو ہے شیخ صاحب سے جواب دیں گے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بھائیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ پلیز ٹیکسٹ کے اندر لکھ دیں. جی جزاک اللہ خیرن. شیخ زبیر آپ کو اللہ جزائے خیر دے. شیخ میرا پہلا سوال یہ کہ اکثر اخناف یہ حدیث استعمال کرتے ہیں کہ اور نبی اگر تم کو میں نہ پیدا کرتا اس کائنات کو نہ پیدا کرتا, تو اس حدیث پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں. جزاک اللہ خیرن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں یہ زمین آسمان پیدا نہ کرتا. یہ جو روایت ہے عربی میں اس کے الفاظ اس طرح بنتے ہیں کہ لو لا کا لا خلقت الافلاک. تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے. ہم نے اس روایت کی تحقیق کی ہے, ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ملی. حدیث کی کتابیں جتنی بھی ہیں, جتنے بھی مجموعے ہیں حدیث کے, چاہے وہ ضعیف حدیث کی کتابیں ہیں یا سند کے ساتھ بے اصل روایتیں, کسی کتاب میں یہ روایت موجود نہیں ہے. اس وجہ سے محدثین نے اس روایت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ بے اصل روایت ہے, لا اصل لہ, اس کی کوئی اصل نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی السلسلۃ الضعیفہ میں اس کو ذکر کر کے بے اصل قرار دیا, اگلے علماء سے نکل گیا. تو یہ روایت جو لوگوں کی زبان پر مشہور ہے عام لوگوں کی, اس کی کوئی سند نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے دلائل جو ہیں موجود ہیں. مثلا قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے انسان اور جن صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ میری عبادت کریں. اور ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ہے, اور قلم کو اللہ نے حکم دیا کہ لکھ تو اس نے لکھا, قیامت تک جو کچھ ہوگا اس قلم نے لکھ دیا. اور یہ حدیث صحیح روایت ہے اور تقدیر کے دلائل میں سے ہے. تو جو روایت بھائی نے پوچھی ہے اس کی کوئی اصل نہیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں, کسی کتاب میں سند کے ساتھ یہ روایت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ بے اثر اور مردود روایت ہے. جی بھائی آ جائے مجنون بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر جو ہے یہ ایک گدھے کی طرح ہے، اگر جس طرف ہم چاہے اس کو اس طرف لے جا سکتے ہیں، تو یہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر جو ہے ہماری اپنی مرضی ہے، تو اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ ہم اسلام میں یا اہل سنہ والجماعہ میں ان لوگوں کے اوپر کیسا فتویٰ آ جائے گا؟ کیا ہم اس کو کافر قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تقلید کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں پوچھا ہے، یہ جو سوال ہے تقدیر کے بارے میں پوچھا گیا ہے. ہاں تو یہ عقیدہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس طرح گدھے جو ہے یا جانور کو نکیل ڈال کر اپنی مرضی سے جو ہے نا جدھر جو ہے چاہے گھسیٹا جائے، صحیح یہی ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہی لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ آدمی کیا کرے گا کیا کرے گا. انسانوں کا شقی ہونا، انسانوں کا خوش قسمت ہونا، بد نصیب ہونا، یہ سب تقدیر میں مقرر ہے. لیکن ساتھ ہی وہ ہدینا النجدین دو راستے بھی دکھا دیے گئے ہیں، قوت ارادی دے دی گئی، قوت اختیار دے دیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے، جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان مجبور وہاں دے. یہ دونوں گروہ جو ہیں، ایک تقدیر کا انکار کرنے والے جو کہتے تھے کہ لا قدر کرتے تھے الامر انف کے کام جو ہے خود بہت ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کو معاذ اللہ علم بھی نہیں ہوتا، یہ موقع بھی غلط ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، اس کو جانوروں کی طرف باندھ کر جو ہے وہ گھسیٹا جا رہا ہے، یہ دونوں عقائد غلط ہیں، گمراہوں کے ہیں، بدعتی. ایسے آدمی کو بدعتی سمجھا جائے گا، گمراہ سمجھا جائے گا، اس کو دلائل کے ساتھ مین کرنا چاہیے. اہل سنت کا جو ہے تقدیر کے بارے میں منج وہ یہ ہے کہ انسان اختیار بھی دیا ہے، انسانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق کا خالق ہے، انسانوں کے اعمال جو ہیں مخلوق. تو یہ دونوں باتیں ہیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جبریہ والی بات غلط ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط اور باطل ہے جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ماض ہے.
جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ میرا دوسرا سوال اس حدیث پہ جو شیخ ربانی نے ضعیف قرار دی ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اذان، اس کے کان کے اندر اذان دینے کے بارے میں شیخ البانی نے حافظ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جب ہم نے شیخ عبد المنان نورپوری حافظ اللہ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، لیکن آپ کی اس حدیث کے پہ کیا تحقیق ہے؟ جزاک اللہ خیرن.
یہ دوسرا جو سوال ہے یہ بچے کے کان میں اذان کے بارے میں ہے. تو ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اس کی جو روایت سنن ترمذی وغیرہ میں ہے اس میں ایک راوی ہے عاصم بن عبید اللہ. عاصم ابن عبید اللہ جو ہیں وہ اور محدثین کے ہاں ضعیف ہے. جمہور محدثین نے اسے اس یار میں ایمان وغیرہ میں تو بہت سخت ضعیف ہیں، ان میں کذاب راوی ہیں. تو یہ روایت. ہاں جی آواز آ.
السلام علیکم. مردم جیت بھائی آگے میں مائک چھوڑو، میں نے ایک کوشچن کرنا تھا چھوٹا سا، اس کے بعد میں کر لوں گا.
السلام علیکم. میں جو ہے بات عرض کر رہا تھا اور رابطہ کاٹ گیا تھا. تو یہ روایت جو ہے جس میں آتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان جو ہے وہ دی گئی ہے، اس میں عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے، میری تحقیق میں یہ روایت ضعیف ہے، اس کے تائید والی دو روایتیں ہیں لیکن وہ سخت ضعیف ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں صحیح تحقیق یہی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کان میں اذان دینے کا، تو وہ جو ہے وہ صحیح ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی مولا احمد کے زمانے میں محدثین کا جو دور ہے اس دور میں اسی پر عمل آئے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بغیر کسی اختلاف کے، اتفاق کے ساتھ اسی اذان پر عمل آئے، مختلف مسلمان اسی پر عمل کر رہے ہیں، تو پکا اجماع ہے، اتفاق ہے اس پر، کسی محدث نے کسی عالم نے اس پر انکار ہے سمجھ کے عمل پر، تو اجماع شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ تو اس لحاظ سے اذان کہنا بالکل صحیح ہے بچے کے کان میں، روایت صحیح نہیں ہے۔ اور ہمارے شیخ حافظ عبد المنان حافظہ اللہ نور پوری جو ہیں انہوں نے اس کو جو صحیح قرار دیا ہے، واللہ عالم، ان کی جو ہے ان کو اگر کوئی دوسری سند مل گئی عاصم کے علاوہ تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اگر کوئی دوسری سند نہیں ہے یہی سند ہے تو یہ سند اصول حدیث کی روشنی میں ضعیف ہے، اس میں راوی عاصم بن عبید اللہ وہ ضعیف ہے، جس طرح ابن عقیل بھی ضعیف ہے، یہ دونوں ضعیف راوی ہیں، ابن عقیل سے زیادہ ضعیف ہے عاصم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ اس تقدیر کے بارے میں میرے جو دو تین دوست جو ہیں، آواز آ رہی میری؟ جی شیخ، میرا دو تین جو دوست ہیں وہ کبھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو تقدیر میں ہے، اللہ نے لکھ رکھی ہے کہ میں نے اس نماز کو چھوڑنا تھا، تو یہ صحیح ہے یا اس طرح کہنا صحیح ہے؟
ہاں جی، یہ جو ہے یہ صحیح نہیں، غلط بات ہے، یعنی مطلقاً تو یہ کہنا چاہیے کہ سب یعنی مخلوق کے افعال اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی خالق ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کرنا یہ غلط ہے، آدمی کو اختیار دے دیا گیا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا یا چوری کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو پھر اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ نے مجھ سے کرایا ہے یا اللہ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، آدمی اس کا ذمہ دار ہے، کام کیا ہے۔ تو تقدیر کو پھر جو ہے نا جبر کی طرف لے جانا یہ صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھنے برے فاقت اللہ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنی چاہیے، یہ خیر کا خود کو اختیار دیا گیا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسی لیے اسے اس کا
السلام علیکم بھائی، کوئی ہے مائک پر یا نہیں؟ مجھے بتایا میں روم میں ہوں یا نہیں، میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب آپ بھی کھیل رہے ہیں لوگوں سے، عمران شیخ صاحب، میرے خیال ہے ہمارے محترم جو ہے مجاہد صاحب اسکریچ ہو گئے ہیں، جو ہی واپس آتے ہیں انشاءاللہ پھر تمہارا جواب کا سلسلہ جو ہے وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ پاور ٹاک کا بھی سسٹم کچھ خراب لگ رہا ہے، کسی کو آواز آ رہی ہے کسی کو آواز نہیں آ رہی، اور کچھ پاکستان کا سسٹم تو ہوتا ہی خراب ہے۔ برن الوق بھائی آئیے مائک پر، آپ کوئی کیسے پلے کریں جب تک شیخ صاحب دوبارہ نہیں آتے۔ اچھا شیخ صاحب آ گئے ماشاء اللہ، آئیے شیخ صاحب مائک لیجیے۔
السلام علیکم علی حسن بھائی، آپ آ جائیں، وہ جو عمران بھائی نے سوال پوچھا تھا اس کا تو شیخ صاحب نے جواب دے دیا تھا، تو آپ آئیں اور سوال پوچھیں پھر انشاءاللہ بات کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ صاحب، سوال یہ کہ میں ایک ہنفی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ لوگوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو ایمان ہے، ایمان جو ہے یہ انکریز اور ڈیکریز، کم اور زیادہ نہیں ہوتا، یہ فکس ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ جو اہل حدیث کے علماء ہے ان لوگوں نے غلطی کیا ہے، وہ عبارت جو ہے وہ عبارت جو عربی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ عبارت اگر آپ ٹھیک طرح سے پڑھ لیں عربی میں تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے فکس ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایمان ہے لیکن اسی طرح کچھ بات کر رہا تھا، تو آپ اگر اس پر تھوڑا روشنی ڈالے جزاک اللہ خیرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی اس بارے میں شیخ صاحب نے باقاعدہ اس ٹاپک پر پورا ایک بیان کیا تھا، وہ انٹرنیٹ پر جو ہے پڑا ہے، ہم نے اس کی ویب سائٹ پہ ڈالا ہوا ہے، آپ چاہیں تو وہ آپ کو جو ہے لنک ہم دے دیں گے آپ کو، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس بارے میں شیخ صاحب نے پورے ریفرنسز کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ مکمل جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، اور ایک پورا ان کا جو ہے بیان اسی پر تھا، تو آپ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کی پھر بھی کنفیوژن رہ جائے تو پھر آپ جو ہے سوال ضرور کیجیے گا جی. لنک میں وہ آیا او آر جی بھائی کے پاس ہے، ایک منٹ میں سائٹ دیتا ہوں آپ کو، آیا ڈاٹ او آر جی، وہ اس سائٹ پہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ ملے گا، تو اس بارے میں میں آپ کو آج انشاءاللہ بعد میں لنک دے دوں گا، آپ وہ جب کوشچن کر لیجئے گا نا. اچھا آپ نے سنا ہے، اچھا آپ نے وہ سنا ہے، تو آپ اپنا آپ نے اپنے سوال کی ذرا وضاحت کریں گے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب کو سوال صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ آئیں دوبارہ مائک پر اور پھر آپ پوچھیں کہ وضاحت کریں اپنے سوال کی.
السلام علیکم جی شیخ صاحب، بات یہ کہ وہ کہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے یا اس سے روایت ہوا ہے وہ عربی میں اس طرح لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نا ایمان ذاتی جو ایمان ہوتا ہے اس کا ایک حصہ جو ہے انسان میں ہوتا ہے لیکن یہ کم اور زیادہ جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم حنفی کا جو صحیح حنفی ہوتا ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے لیکن اس طرح نہیں کہ ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ جو ہے نا اس کی ایمان بن گیا، اور اس کے بعد جتنا وہ آگے جائے گا اسلام پر دین سیکھے گا اس پر عمل کرے گا تو اس سے بڑھتا جاتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عربی میں جو عبارت لکھا ہے وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے لیکن وہ لوگ جو ہے ان کا غلط ترجمہ اور ان کا غلط مفہوم نکال کر بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے یہ مسٹیک کیا ہے یہ کیا ہے. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو پلیز آپ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں، اور جو عربی کا عبارت ہے اس کی اگر آپ نے پڑھی ہوگی وہ کس طرح ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور ایمان کے مختلف درجے ہیں. عام آدمی کا ایمان اس کا ایک درجہ ہے، انبیاء کا ایمان ایک درجہ ہے. عام آدمی کا ایمان نبیوں کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، نہ صحابہ کے ایمان کے برابر ہو سکتا ہے. اب رہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ، تو امام صاحب کی کوئی کتاب ہو ایسی موجود نہیں ہے دنیا میں جو انہوں نے لکھی ہے. الفقہ الاکبر کے نام سے، فقہ اکبر کے نام سے کتاب ہے جو امام صاحب سے ثابت نہیں ہے. وہ ان سے روایت کرنے والا ابو مطیع البلخی جو ہے اس پر محدثین کی شدید جرا ہے. دوسرا یہ کہ اس تک سند بھی معلوم نہیں ہے. روایات بیان کی گئی ہیں امام صاحب سے کہ امام صاحب ایمان میں کمی اور بیشی کے قائل نہیں تھے، تو یہ ان کی خطا ہے. محسن محدثین نے ان پر رد کیا تھا. ہمارا یہی حسن ظن ہے کہ امام صاحب نے آخر میں رجوع کر لیا، توبہ کر لی، جیسا کہ ان کے بارے میں محدثین کی روایات ہیں کہ امام صاحب کو توبہ کرائی گئی تھی، تو انہوں نے رجوع کر لیا. اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ عام آدمی اس کا ایمان وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، محمد رسول اللہ کہہ دے، اب اس کا ایمان پورا ہو گیا، اس کا ایمان اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان ایک برابر ہے، تو یہ موقف غلط ہے. جس طرح حسین احمد تانوی مدنی جو دیوبندی ہیں، دیوبندیوں کے شیخ الاسلام، انہوں نے اصحاب الثاقب کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک عام آدمی کا ایمان اور جبریل کا ایمان ایک برابر ہے، دونوں ایک برابر ہیں ان کے نزدیک. تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ منہج موقف صحیح نہیں ہے، یہ اہل سنت کے منہج سے ہٹا ہوا ہے. اگر امام صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے اس کے سمجھنے میں اگر اہل حدیث کو غلطی لگی تو ہمیں بتائیں، ہمارے علم میں تو امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے، بس یہ روایات ہیں ان سے جو راویوں نے بیان کی ہیں، یا تو فقہ حنفی کتابوں میں لکھی ہیں یا محدثین کی کتابوں میں. تو اس بارے میں صحیح منج اور موقف یہی ہے کہ ایمان بڑھتا اور جاتا ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو غلطی لگی ہے اس بارے میں، انہوں نے حسن زان یہی ہے کہ اسے رجوع کر لیے. تو اب عام آدمی کہاں اور نبی علیہ کا صحابی کا ایمان برابر نہیں ہے، یہی صحیح منج ہے. اگر وہ اس کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور آپ کے جو دوست ہیں جس کی آپ نے بات ذکر کی ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان میں کمی بیشی کے قائل ہے، تو یہ اچھی بات ہے. جو ایمان میں کمی بیشی کے قائل نہیں ہے ان کا موقف غلط ہے، جس طرح کہ میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا سابقہ پروگرام میں، جس کے بارے میں اشارہ کیا تھا مرد مجاہد بھائی نے. جی علی حسن بھائی آپ تو سیکھ لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روم میں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے آئی ڈی. آواز میری صحیح ہے؟ ذرا بتا دیجیے. دو سوال کرنا تھا میں نے. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب سے سوال تھا کہ اشعری اور ماتریدی عقائد کے بارے میں جو ہے ہم سنتے ہیں آج کل، اور شیخ معراج ربانی کی کیسٹوں میں بھی، تھوڑا سا اگر آپ کے پاس وقت ہو اور مناسب سمجھیں تھوڑا سا اس عقیدے پر جو ہے مختصراً ذرا سا بتا دیجیے، اور پھر انشاءاللہ کسی نشست میں جو ہے مستقلاً اس عقیدے پر روشنی ڈالیے گا کہ آیا جو آج کل کے احناف ہیں وہ واقعی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر ہیں یا ان کے عقائد سے ہٹ کر. یہ سوال تھا میرا. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو الحسن اشعری مشہور علماء میں سے ہیں. پہلے دور میں ان کا عقیدہ معتزلہ سے ملتا تھا، صفات باری تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تاویل انکار، اسی طرح کے دوسرے غلط عقائد ان کے تھے. بعد میں انہوں نے اس عقیدے سے رجوع کیا، اور رجوع کے بعد جو انہوں نے عقائد پیش کیے اس میں کچھ غلطیاں پھر بھی باقی تھیں، ان کی پہلی زندگی کے کچھ اثرات تھے کچھ تھوڑے مسائل میں. بعد میں انہوں نے آخری دور میں کتاب لکھی ہے الابانہ. اس کتاب میں انہوں نے سلف صالحین کے منج کے مطابق صحیح عقائد بیان کیے، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف کی تائید کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانا، اسی طرح دوسرے عقائد لکھے. تو جو لوگ ابو الحسن اشعری کے پیروکار بنے، اپنے آپ کو اشعری کہتے ہیں شافیوں میں سے یا حنفیوں میں سے، تو انہوں نے ابو الحسن اشعری کی زندگی کا دوسرا جو دور ہے اس کو انہوں نے اپنا رکھا ہے، اس کو اختیار کر رکھا ہے، جس میں کچھ عقائد میں انہوں نے اصلاح کر لی تھی ابو الحسن نے، اور کچھ عقائد میں غلطیاں باقی رہ گئی تھیں، کچھ ایمان کے مسائل تھے، کچھ استواء کے مسائل تھے، صفات کے. اسی طرح ایک دوسرے جو ہیں شخصیت ہے ابو منصور ماتوریدی، انہوں نے کچھ عقائد ابو الحسن اشعری سے لیے اور کچھ اپنی طرف سے عقائد جو ہے ان کا اضافہ کیا، اللہ کی صفات کے بارے میں اور تاویل اور دوسرے راستے اختیار کیے، اور ایک کتاب لکھی کتاب التوحید کے نام سے. تو حنفیوں کی اکثریت ابو منصور ماتوریدی کی پیروکار بنی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرد مجاہد بھائی آواز تو نہیں آ رہی، اور آپ کو اگر ہماری آواز آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ اپنا کمپیوٹر ری اسٹارٹ کر لیں. آپ کی آواز جو ہے کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی. مجھے تو شروع سے یہ پرابلم ہے، میں تو اپنا کمپیوٹر دو مرتبہ ری اسٹارٹ کر چکا ہوں. انہیں کوئی میسج بھی دے دیں. جزاکم اللہ خیر. اگر آواز نہیں جا رہی تک تو پلیز. اچھا بجلی چلی گئی، ٹھیک، شاید نہ. بس اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقائد پر جو ہے پختگی عطا فرمائے. ابھی ہمارے ایک بہت ہی جو ہے تقلید میں پختہ انسان انوسنٹ کے نام سے آئے تھے. ان لوگوں کی جو ہے ایک آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی الحمدللہ کوئی بھی اہل حدیث اگر کسی کوئی بہت بھی غصے میں ہوگا، میں خود اپنی جو ہے کیفیت آپ کو بتاتا ہوں، کبھی اگر ان جو ہے جاہل مقلدوں پر بہت بھی غصہ آتا ہے جا کر اگر جو ہے کسی. السلام علیکم. یار مجھے ابھی شیخ صاحب کی آواز آئی تھی.
شیخ صاحب کی جو ہے آواز میں ایک دم مائک جو ہے جم کر کے شیخ صاحب نے مائک لے لیا تھا. میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ ناصر بھائی بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شیخ صاحب آپ پلیز میں ریڈ ڈاٹ دوں ایک دفعہ کر سکتا ہوں. شیخ صاحب مسلسل جو ہے گفتگو کر رہے ہوں وہاں پر اور ان کو پتا نہیں چل رہا. مرد مجاہد بھائی آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو ذرا بتائیے. مرد مجاہد بھائی ذرا ان سے پی ایم میں گفتگو کریں آپ, شیخ صاحب عمران شیخ بھائی یا کوئی اور دوست چیک کریں. ان کی آواز جو ہے کبھی آتی ہے ایک منٹ کے لیے پھر آواز چلی جاتی ہے. اچھا جزاکم اللہ خیر. مجنو بھائی تو میں بات کر رہا تھا اس ایک انسان کی تقلید کے اندھوں کی, کہ وہ اپنی تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں انہیں سوائے ان گندے مسئلوں کے اور کوئی مسئلے آتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی جو ہے عقائد کا حصہ ہے, یہی دین کا حصہ ہے جو ان کی فقہ جن چیزوں سے بھری ہوئی. اس کے سوالات ابھی آپ اسکرلنگ کر کے دیکھ لیں, پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس کے سوالات جو ہے کس قسم کی ذہنیت کی عکاسی کرتے. جی ہاں وہ 12 والے ہیں اور یہ 4 والے ہیں, ہم بیچ میں جو ہے نہ 12 میں نہ 4 میں, تو یقیناً ہم سے تو وہ ہم سے تو بیچارے ناراض ہی رہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہدایت دے. میں بتا رہا تھا دوستوں کو کہ اگر ہم کوئی اہل حدیث جس کے پاس جو ہے اگر واقعی وہ کبھی غصے میں بھی آتا, السلام علیکم. میں مجھے محسوس ہو رہا ہے, یقیناً محسوس بھی نہیں ہو رہا بلکہ یقینی بات ہے کہ ہمارے شیخ صاحب جو ہے مسلسل گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر, اور یہی فیل ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کی بات سن رہے ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی. انوائٹ کیجیے نا بھائی, ذرا انوائٹ کریں. میرا خیال ہے ہمارے محترم جو ہے ابھی روم میں نہیں آ رہے, میں نے انویٹیشن تو بھیجی انہیں, ان باؤنس بھی کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلے بار انشاءاللہ شیخ صاحب جب آئیں گے, جب انشاءاللہ دوبارہ. علی حسن خان آپ مسلسل ہاتھ کھڑا کیا ہوا, آپ نے آپ مائک پر نہیں آ رہے, آپ کا بھی سرور لگتا ہے بہت سلو ہے, ٹرائی کیجئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ٹاپک نہیں ہے شیخ صاحب کا, سوال جو ہے صرف کوشچن اینڈ آنسر چل رہے ہیں یہاں پر. قرات امام صاحب علی حسن صاحب مائک لیجئے پلیز. علی حسن صاحب بھی جو ہے مائک نہیں لے رہے. بارہ میں بتا رہا تھا کہ یہ فقہوں کے پجاری قرآن و حدیث سے جو ہے ان کو اتنا شغف نہیں ہے جتنا جو ہے فقہ کے اوپر جو ہے یہ دن رات صرف اور صرف ایک اس کے جو ہے گن گانا, اور صرف اسی کے لیے جو ہے اپنی ساری محنتیں ان کی صرف اور صرف جو ہے فقہ حنفیہ کی. یار علی حسن بھائی آپ یا تو ڈرامہ کر رہے ہیں یا پھر جو ہے میرے خیال میں آپ کا سرور بہت سلو ہے, بہت ہی زیادہ سلو ہے. میں آپ کو کئی مرتبہ جو ہے کہہ چکا ہوں مائک لیجیے لیکن آپ پھر آپ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں یا تو سرور سلو ہے یا پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہے جان پوچھ کر نہ کر رہے ہوں, کیونکہ آپ ان کا ہاتھ مسلسل 20 منٹ سے میں دیکھ رہا ہوں کھڑا ہوا ہے اور ان کو دعوت بھی کئی مرتبہ دی جا چکی. بل آئے مائک پر شیخ صاحب, اس کے بعد نونا وائس آ جائیں آپ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ادھر کوریا میں رہتے ہیں, ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ پیزا ہٹ کے بارے میں, کہ پیزا ہٹ انٹرنیشنل ہی ہے تقریباً تمام ملکوں میں اس کی شاخیں ہیں, اس میں یہ جو خنزیر بھی استعمال کرتے ہیں ویجیٹیبل بھی استعمال کرتے ہیں, ہم یہاں سے ویجیٹیبل پیزا کھاتے ہیں کیا, کیونکہ یہ دونوں خنزیر والا بھی اور دوسرے گوشت والا بھی اور ویجیٹیبل ایک ہی اوون میں پیزا بناتے ہیں, یہ کیا ویجیٹیبل والا پیزا کھانا صحیح ہے یا کہ نہیں, اس بارے میں کچھ بتائیے گا.
السلام علیکم. تو بھائی ابھی شیخ صاحب نہیں آئے اور میں دیوبند کا تو شیخ ہو سکتا ہوں لیکن اہل علم کا شیخ نہیں ہو سکتا, تو انشاءاللہ شیخ صاحب کے آنے کا انتظار کریں. میں آپ کو اپنا فتوی دینا شروع کر دوں تو پھر کہیں آپ ایسا نہ سمجھے کہ میں ابھی کوئی شیخ دیوبند ہوں یا شیخ بریلی ہوں, تو انتظار کریں شیخ صاحب آتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر آپ فتویٰ چاہتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں آپ کو. اعلی حضرت ایک اور اعلی لگائے اس سے پہلے, اعلی حضرت بھائی اگر آپ کو میرا اپنا ذاتی جو ایک سمجھ لیجئے ایک خیال ہے وہ یہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جتنا علم مجھے ہے کہ اگر آپ کو شک ہے شک کے بنا پر جو ہے کوئی کام جو ہے نہیں کرنا چاہیے جب شک کے بنا پر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور پھر یہ تو خیر حلال اور حرام ہے کیونکہ جس کے اوپر ساری کی ساری عبادت کا دار و مدار ہے اگر آپ کو شک ہے کہ وہ انہی برتنوں میں کھانا اور یہ بناتے ہیں جس میں خنزیر کو بناتے ہیں تو وہ برتن پاک تو نہیں کرتے ہوں گے سنت کے طریقے سے جس طرح برتن میں اگر کوئی کتا منہ ڈال دے اس کو دھونے کا ذکر آتا ہے تو وہ تو صرف پانی مار کے اس کو دھو دیتے ہوں گے تو ایسے برتنوں میں بنائی چیزوں کو جو ہے کھانے سے گریز کرنا چاہیے اور اس کے دلائل کے لیے انشاءاللہ شیخ صاحب سے رجوع کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کا دل بھی یہی کہتا ہوگا اور قرآن حدیث کی روشنی میں جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ برتن ناپاک ہی ہوتے ہیں کیونکہ خنزیر جس میں چلا جائے یار یہ پال ڈال کے میرے ساتھ مت لگایا کریں مجھے جو ہے شیخ دیوبند کہا کریں بہرحال میں شیخ دیوبند سے تو الحمدللہ بڑا ہی ہوں علم تو نہیں ہے کسی مدرسے سے لیکن بہرحال ان کی جو اندھی تقلیر ہے اس کے آگے تو الحمدللہ ہمارا اہل حدیث کا بچہ بچہ ہی سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کا قول آ جائے تو اس کے پیچھے جو ہے سب کے قولوں کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن شیخ دیوبند یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول کا قول اگر فقہ سے ٹکرائے تو اللہ کے رسول کے قول کو چھوڑ دینا چاہیے چونکہ ہم شیخ دیوبند ہیں اس وجہ سے جو ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم جو ہے امام علی فرحمۃ اللہ علیہ کا قول کو لیں تو اللہ رب العالمین ہدایت دے ان لوگوں کو صرف ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کی جو ہے ہدایت کا ذریعہ قرآن و حدیث ہے وہ ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اور کچھ بھی نہیں دے سکتا یار شیخ صاحب کو دیکھیں بھائی ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سوالات دیکھا کریں الوقت بھائی آپ یہ جو اعلی حضرت آتے ہیں یہاں پر وہ صرف اور صرف جو ہے جی مجنو بھائی یہ ہم نہیں کہتے یہ تو میں آپ کو انشاءاللہ کسی دن وقت ملے گا تو ایک پورا وہ بناؤں گا کہ ایک سپیچ انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو فقہ حنفیہ کے اوپر کس کس نے جو ہے باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ کہ اس کے اندر شیعہ خارجی مرجی اور نہ جانے کون کون سے جو گمراہ فرقے سب جو جس کو جو ہے کہیں جگہ نہیں ملی جس کو کہیں جگہ نہیں ملی اس کو اگر کہیں جگہ ملی تو وہ جو ہے حنفیت میں آ کے جگہ ملی آپ کو تقریباً عقائد جو ہے اٹھا کے دیکھ لیجیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تو عقائد بتائیں بھی شیخ صاحب نے کیا عقائد تھے ان سے ہٹ کر جتنے بھی جو غلط قسم کے عقائد ہیں وہ آپ کو جو ہے فقہ حنفیہ کی جو ہے کتابوں میں آپ کو ملیں گے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے بس اللہ رب العالمین انہیں جو ہے ہدایت دے اور یہ ہدایت کے طالب اگر ہیں تو ہدایت ملے گی لیکن یہ تو ہدایت کے طالب ہی نہیں ہدایت کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے امام ابو حنیفہ تو رائٹ پاتھ تھے یہ حنفی نہیں اعلی حضرت آپ کی سمجھ جو ہے کچھ قاصر ہے اس بات سے جو ہے سمجھنے سے آپ الفاظوں کو ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے ہمارے ایک دوست آئے تھے وہ شاید حیدرآباد سے تھے انہوں نے کہا کہ جی شیخ معراج ربانی گالیاں دیتے ہیں چاروں امام کو چور کہتے ہیں ان کو جو ہے یہ کہتے ہیں ان کو یہی بات جو ہے کہ ایک شخص جاہل انسان جس نے اپنا نام جو ہے اقرا رکھ رکھا ہے وہ بھی یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ چور کہتے ہیں نا بھائی سنائے تو صحیح ثبوت تو دیں جھوٹے مجھے پتہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کو کیسٹ ابھی سناتا ہوں میں کیسٹ آپ کو ابھی سناتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے آئیں میں بھی انشاءاللہ آپ کی زبان میں ہی ان کو گالیاں دوں گا اگر انہوں نے آئمہ اربعہ کو گالیاں دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی امام شافعی کو برا بھلا کہا آپ لائیں کیسٹ پلے کریں آج سے آپ کا عام نوا بس وہ دن ہے اور ان کی آئی ڈی بھی غائب ہے اور جی ہاں یہ چاروں آئمہ جو تھے بڑے جن کو کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اگر لیکن آج کا دن ہے وہ غائب ہے ان کی آئی ڈی کچھ اور آئی ڈی سے اگر آتے جاتے ہوں تو واللہ عالم لیکن ان کی آئی ڈی جو ہے نیٹ پر آنا بند ہو گئی انہوں نے کہا کہ جی مجھے کیسٹ مل گئی ہے لیکن جو ہے میرے پاس گھر میں ٹیپ ریکارڈ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا دیتا بار جھوٹ بولتے ہیں تو بارہویں امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے صرف ایک بات کہہ کر جو ہے اپنے آپ کو ہر چیز سے ہدایت بدلی رکھ دی اور اپنا ٹھکانہ جو ہے اللہ رب العالمین کی پاک جنت میں بنا لیا کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے آج کوئی انفی یہ کہہ کے تو دکھا دے صحیح حدیث اس کا مذہب ہے شیخ صاحب آ گئے جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب مائک لیجیے
السلام علیکم. تو میں بات کر رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے ماتوریدیہ پر اور اسی طرح اشعری کے پیروکاروں پر جہاں جہاں ان کی اخطاء تھیں. اور اسی دور میں ابھی جو حالیہ دور ہے ایک ڈاکٹر تھے سلفی ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث سلفی علماء میں بڑے جید عالم تھے انہوں نے ماتوریدیہ کے الماتوریدیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں اس فرقہ ماتوریدیہ پر رد کیا ہے. تو حنفیوں نے ماتوریدیہ فرقے کے اور اشعریہ فرقے کے عقائد اپنا لیے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو عقائد کتابوں میں مروی ہیں انہوں نے وہ عقائد اختیار نہیں کیے ہیں اور اس کی صراحت بھی کر دیے. مثلا جدید جو ہیں دیوبندی حضرات ایک فرقہ ہے جو تقریباً 150 سال پہلے وجود میں آیا تھا تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المحند فی عقائد علماء دیوبند خلیل احمد سہارنپوری صاحب. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے شروع میں کہ ہم جو ہیں فروعی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور اصول میں یعنی عقائد میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں. بریلوی حضرات بھی یہی کہتے ہیں. تو یہ دونوں جو گروہ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور اصول کو چھوڑ کر ابو منصور ماتوریدی اور اسی طرح ابو الحسن اشعری اور اس طرح دوسرے جو صوفی ہیں بعد کے ان کے عقائد کو انہوں نے اپنا لیا ہے انہی پر وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ یعنی مختصرا اس کو سمجھ لیا کہ طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور عقائد ہیں اور ان لوگوں کے اور عقائد ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب سوال ہے کہ ہمارے پاس اسی پالتاک میں ایک ہمارے افغانی بھائی ہے وہ حنفی فقہ میں اور حدیث کی ہمیشہ اس کا ایک روم ہے وہ ہمیشہ مسلم اور بخاری کی حدیث کچھ مہینوں سے پڑھا دیتے اور ہم نے سوچا یہ تو صحیح آدمی ہوگا لیکن ایک دن میں نے ایک حدیث ذکر کیا کہ وہ جو قیامت کے دن کچھ کافر لوگ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کہیں گے کہ اور بھی مجھے چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فوت جو ہے وہ جہنم کے اندر لے جائے گا پھر جہنم کہے گا کہ قط قط یعنی اناف اناف. پھر اس نے کہا کہ میں تو اس حدیث کو بالکل نہیں مانتا یہ تو غلط حدیث ہے اور کچھ اور احادیث بھی جو عقیدے کے بارے میں آئے تو اس نے کہا یہ تو یہ حدیث بھی غلط ہے اور یہ مسلم بخاری میں جتنے بھی اس طرح احادیث آئے اس نے کہا یہ تم لوگوں نے جو امام بخاری رحمہ اللہ تو اس نے کہا اس نے ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں سے لکھا ہو یا کسی اور سے کیونکہ اس نے کہا یہ عیسائیوں کی کتابوں اور یہودوں کے جو بائبل گاسپل اور تورات ہے تورہ ہے تو اس میں بھی اسی طرح آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کا پیر ہے اس کا ہاتھ ہے تو اسی طرح وہ اس احادیث کا بھی رد کر رہا تھا اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی وہ اس پر یہ الزام بھی لگا رہا تھا. تو یہ حدیث جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیر جہنم کے اندر ڈالے گا اس کو پریس کرے گا یہ حدیث اس کا سند اور ایک اور احادیث جو اسی طرح آئے ہے. نو وائس میرا تو ادھر سیٹنگ صحیح ہے ایک منٹ جی مجاہد بھائی آواز آ رہا ہے. نو وائس
ہیلو السلام علیکم میری بات کسی کو آ رہی ہے یا نہیں ہیلو میری بات کسی کو آ رہی ہے یا نہیں
السلام علیکم تھینک یو مجھے مائک دینے کا میں نے صرف ایک عرض کرنا تھا کہ مجھے علامہ شیعہ کے متعلق ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے مجھے اس کا نام نہیں پتا کیا کچھ آپ مجھے بتا سکتا ہے کہ میں اسپین یا ناروے میں کہیں سے وہ بک جو ہے وہ خرید سکتا ہوں، کہیں سے وہ میں بک پرچیز کر سکتا ہوں؟ کیا آپ لوگ اس بارے میں تھوڑی میری ہیلپ کر سکتے ہیں، شیعہ کے بارے میں یا اشیعہ ول سننا یا یہ والی بک؟ تو میں انہیں میں انٹرنیٹ سے لے سکتا ہوں، کس طرح مطلب کون سے لنک مجھے پیسٹ کر دیجیے پلیز، اگر کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے تو آئی شیل بی ویری تھینکفل ٹو یو فار دس فیور. میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرد مجاہد بھائی، ابھی آواز آپ کو میرا آواز آ رہی ہے ابھی؟ یہ سن رائز جو ہے ایڈمن صاحب اس کو ریڈ دے دیجیے کیونکہ یہ جم کر رہا ہے، ایک منٹ کے لیے اس کو ریڈ دے دے. اوکے شیخ صاحب، سوال یہ کہ یہ جو حدیث آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فوٹ جو ہے وہ جہنم کے اندر اس کو جہنم کو پیش کرے گا اپنی فوٹ کے ساتھ، اور پھر جہنم کہے گا کہ بس اتنا ہی کافی ہے قط کا، تو یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ اکثریت میں نے سنا ہے تین چار بندوں سے جو حنفی ہے فقہ میں حنفی. یہ ابھی آواز تھی کہ یہ سن رائز ہے بھائی، اس کو ریٹ دے دیے. وہ میرے خیال اس کا سروس اسٹو سلو ہے نہیں، تو شیخ صاحب میرا آواز تو انشاءاللہ آ رہی ہے. اسی طرح جتنے اور احادیث جو عقیدے کے وائس بریکنگ. اچھا اوکے، تو اسی طرح جو اور احادیث آئے جو اللہ تعالیٰ جو ہے آن دا تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ ہی از ڈسینڈنگ ٹو دا ہیون آف دا ارتھ، اور اسی طرح اور بھی جو احادیث آئے اللہ تعالیٰ کے نزول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے پیر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں جو احادیث اور آیات قرآن کی آیات بھی آئے. جی تو یہ جو حنفی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہے یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے عیسائیوں کی کتابوں سے، مطلب یہودی اور عیسائیوں کی جو کتاب ہے تورا اور گاسپل جو ہے بائبل، ان سے اس احادیث کو اس نے لکھا ہے. یہ غلط احادیث ہے یہ وہ ہے، اور اسی طرح برا بلا کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے پیچھے اور امام مسلم رحمہ اللہ کے پیچھے، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور یہ حدیث غلط ہے یہ وہ ہے. تو جی یا برادر، دا حنفی سے دیٹ ون، سو آئی کین پروو اٹ برادر. آئی ایم فرام اے حنفی بیک گراؤنڈ اینڈ آل آف مائی کنٹری از حنفی، اینڈ سو آئی نو مائی کنٹری بیٹر دین یو برا. تو شیخ صاحب اسی پر آپ اگر تھوڑا تشریح کر دے کچھ منٹ کے لیے، اور یہ کہہ دے کہ یہ لوگ جو یہ بہتان لگا رہے اماموں پر، اسپیشلی امام بخاری رحمہ اللہ پر، اور بخاری کے احادیث جو ہے اس کو اسی جو عقیدے کے بارے میں احادیث ہے اس کو نہیں مانتے، تو اس پر تھوڑا ایکسپلینیشن کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دو ایسی کتابیں ہیں جن کے صحیح ہونے پر اہل سنت کا اجماع ہے، محدثین کا اتفاق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو حدیث بیان کی ہیں ان کی سندیں لکھ دی ہیں کہ میں نے کس آدمی سے یہ حدیث سنی، اس نے کس سے سنی. امام بخاری اور امام مسلم کی پیدائش سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں
مثلا موتا امام مالک، اسی طرح مصنف عبد الرزاق اور دوسری کتابیں، تو ان سب کتابوں میں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی، ہم مرتم جاہد صاحب آئیے مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اگر میری آواز ساتھیوں کو آ رہی ہے تو پھر میں جاری رکھوں بیان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث ہیں امام بخاری مسلم سے پہلے جو کتابیں لکھیں گی ان میں بھی اسی طرح یہ حدیث موجود ہیں اور ان کے راوی بھی صحیح ہیں. مثلا یہ قدم والی روایت ہے، مثلا اللہ کے نزول والی روایت ہے، یا دوسری روایتیں، تو یہ پہلی کتابوں میں موجود ہیں اور صحیح اسانید کے ساتھ، تو ان کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں. اب جو ہیں لوگوں کے تین گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہیں، مثلا اللہ رب العزت کا اپنا قدم جہنم میں داخل کرنا اور اس کا قط قط کہنا، اسی طرح اللہ کا آسمان دنیا پر نازل ہونا، اسی طرح اللہ رب العزت کا ہاتھ، اسی طرح اس کے آنکھ کے بارے میں عین، یہ قرآن پاک کی آیات بھی اور حدیث بھی ہیں. ان کے بارے میں ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ مخلوق سے مشابہ ہیں، یہ اللہ مخلوق کی طرح جسم رکھتا ہے، مخلوق سے مشابہ ہے، اس کو مشبہ فرقہ کہتے ہیں، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ آلے باطل ہیں، تشبیہ مخلوق کے ساتھ دینے والے اللہ کی صفات کو. ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ صفات جو ہیں یہ ویسے ہی یعنی بیان کی گئی ہیں، ان کی تعویل کریں گے، ہاتھ سے مراد قدرت لیں گے، اسی طرح نزول سے مراد رحمت کا نزول لیں گے. اسے معتزلہ کہتے ہیں، جہمیہ کہتے ہیں، معطلہ کہتے ہیں، اللہ کی صفات باری تعالیٰ کو نہ ماننے والے. اور ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، مخلوق سے کوئی تشبیہ نہیں دیتے نہ ان کی تعویل کرتے ہیں. یہی مسلک ثابت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اہل سنت کے اکابر سے، ام سلمہ سے بھی یہی مسلک مروی ہے، اور یہی مسلک صحیح ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لایا جائے بغیر کسی کیف کے، بغیر کسی تمثیل کے. امام مالک سے پوچھا گیا نا صفات کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایمان واجب ہے ان کے ساتھ، اور اس کی جو کیفیت ہے یہ نامعلوم ہے، ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس کیفیت کے بارے میں جو سوال ہے یہ بدعت ہے. تو ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ دیوبندی اور بریلوی حضرات، اور حقیقت میں یہ حنفی نہیں ہیں، تو انہوں نے جہمیہ کا مذہب اس بارے میں اختیار کیا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں. اسی میں ایک دلیل بیان کرتا ہوں مختصر، کیونکہ لائن کا پتہ چلتا بار بار کٹ جاتی ہے، اور یہ کوئی لائن کا مسئلہ ہے، یہ دیوبندی وارث نہیں ہے، یاد رکھیں. تو یہ جو ہے نا وہ کیا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو یہ تعویل کرتے ہیں نا، تو اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے تقریر ترمذی، تقریر ترمذی میرے پاس موجود ہے، اس میں تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جامعہ ایک فرقہ ہے اہل اسلام میں سے، اور اس فرقے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کا جو ہے طریقہ اختیار کیا، تعویل والی راستہ اختیار کیا. پھر لکھا ہے کہ متاخرین نے اس فرقے کے منج کو، مسئلہ کو اختیار کیا. متاخرین سے مراد وہ اپنے علماء لیتے ہیں، دیوبندیوں بریلیوں نے جہمیہ کے مسئلہ کو اختیار کر لیا ہے، اس پر وہ گامزان ہیں. تو یہ ان کی کتاب تقریر ترمذی میں لکھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے امام، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے یہ عام لوگوں کا، یہ دیوبندی بریلی جو ان کا نہیں ہے، تو یہ اسی کہتے ہیں دیوبندی کہ وہ حضرت الوجود حق کے، بریلی بھی کہتے ہیں، دوسرے مسائل ہیں. تو بس یہ مختصراً سمجھ لیں کہ سلف صالحین کا جو منہج ہے وہ ان صفات پر بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر انکار کے ایمان لانا ہے، ان کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے. تو مختصراً یہی ہے. پھر میں انشاءاللہ میں 6:30 بجے جو ہے یہاں سے چلا جاؤں گا، تو 6:30 بجے تک ساتھی سوال کر سکتے ہیں، سوال کریں. ایم زیڈ بھائی آپ آ جائیں تشریف لائیں. بھائی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں، فقہ حنفی سے ان کا تعلق ہے، بریلوی عقائد رکھتے ہیں جیسے کہ میں بھی پہلے بریلوی تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو علماء کرام تو ان کو اچھی طرح سے عام انسان کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن ہم چونکہ عام انسان ہیں ایک علماء کی طرح ہم کسی کو قائل نہیں کر سکتے. پوچھنا یہ ہے کہ جو طریقہ نماز اہل حدیث اپناتے ہیں اور وہ طریقہ نماز جو حنفی حضرات یعنی بریلوی اور دیوبندی اپناتے ہیں, اہل حدیث کا یہ ہے کہ وہ ہم یہ جو بھی طریقہ نماز ہے ہم حدیث کے مطابق کرتے ہیں. آیا حنفی حضرات جو ہیں چاہے وہ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں وہ جس طریقہ نماز پہ قائم ہیں آیا وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب کا سوال میں دوہرا دیتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں میں جہاں تک سنا ہے بس میرے خیال لب لباب یہی ہے اس کا نچوڑ کہ ہم الحمدللہ اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحیح حدیث سے صحیحہ کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں, یا حنفی جو ہیں دیوبندی اور بریلوی جن کی نماز بالکل ایک جیسی ہے آیا ان کی نماز بھی پوری نماز شروع سے آخر تک صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایم زیڈ چودھری صاحب لکھ دیجیے اگر یہی آپ کا سوال کا لب لباب ہے تو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو کوشچن ہے اس کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں بریلوی حضرات. ہمارے نزدیک اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. ہم نے جو رسالہ الحدیث شائع کیا ہے اس کے پہلے نمبر میں نماز صحیح نماز نبوی کے نام سے میں نے ایک مضمون لکھا ہے, چھوٹا سا رسالہ جو چھپ گیا ہے, اس میں حدیث لحظ نماز کے ہر مسئلے کا ثبوت صحیح حدیث سے دیا ہے ہم نے. اب یہ جو ہمارے بریلوی یا دیوبندی بھائی نماز پڑھتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کا ثبوت بیان جو ہے پیش کریں. ہم نے تو دیکھا ہے تو ان کی نماز کے بہت سے جو ہیں ایسی افعال ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں. مثلا دیکھیں ایک آدمی آتا ہے تو وہ نیت کرنا شروع کرتا ہے کہ زنیت کو مزرد اخلاصہ امام پس ولاڑ امام, اس طرح بہت سی باتیں دزمہ کے دپا سد آسمان لانے پوری وہ پشتوں میں یا دوسری زبان میں وہ نیت کرتا ہے پوری, چاہے وہ امام رکوع کو چلا جائے. یہ زبان کے ساتھ نیت کرنا یہ ثابت نہیں سنت سے. اسی طرح اس کے بعد یہ فرق کرتے ہیں کہ جو ان کی عورتیں ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی, مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے, اس کا کوئی ثبوت نہیں سنت سے. اسی طرح ہمارے بھائی جو نماز پڑھتے ہیں نا جس میں نہ رکوع صحیح ہوتا ہے نہ سجدہ صحیح ہوتا ہے, تو ہمارے ہاں جی اس طرح کے بس آدمی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے, تو یہ سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا چلوں. تقریر ترمذی کے نام سے کتاب ہے جو محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھوائی ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ گئے نا, ساری رات وہ کام میں مصروف ہے, صبح ہو گئی, اب قریب تھا کہ سورج ہو طلوع ہو جائے, یاد آ گیا کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی, تو صبح کی نماز کی جو ہے تیاری کی, قاضی ابو یوسف کو امام بنایا اور امام صاحب مقتدی بن گئے. یہ تقریر ترمذی کے نام سے صفحہ نمبر 11 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. محمود الحسن دیوبندی دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف نے نماز پڑھائی, امام صاحب مقتدی تھے, نہ تو رکوع صحیح کیا نہ سجدہ, تعدیل ارکان کا کچھ خیال نہیں رکھا, بس فرض فرائض جو ہیں وہ ان کو ادا کیا, واجبات کو بھی چھوڑا. تو یعنی نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے, بس تیزی کے ساتھ ڈر یہ تھا کہ سورج طلوع ہو جائے. تو جب سلام پھیرا ہے نا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سارا یعقوب نہ فقیہن, یہ ہمارا قاضی ابو یوسف آج فقی بن جائے. آگے لکھا ہے کہ دوسرے دن امام صاحب نے نماز دہرا لی, لیکن یہ کہ قاضی ابو یوسف فقی بن گیا معلوم یہ ہو کہ فقی وہ ہوتا ہے جو نماز صحیح نہ پڑھے, تو یہ بات اول امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے بطور ایک لطیفے کے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے امام سے یہ منسوب کر رکھا ہے. تو اس قسم کی جو نماز یہ پڑھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح نماز کے جو بہت سے افعال ہیں ان کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جو پرانے دور سے علماء میں اختلاف ہی آ رہے ہیں, جس طرح رفعیدین کا مسئلہ ہے, کچھ علماء کہتے ہیں نہ کرنا بھی صحیح ہے, ہماری تحقیق میں کرنا ہی سنت ہے, تو یہ ہیں. لیکن بعض ایسے مسائل ہیں جن کا بالکل ثبوت نہیں ملتا. مثلا دیوبندیوں اور بریلیوں کی فقہ میں لکھا ہوا ہے, فتاوی شامی کے نام سے یہ کتاب موجود ہے, اس کو کہتے ہیں رد المحتار,
دور مختار کی شرح، فتاوی شامی کی پہلی جلد میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا کتا اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا منہ بند ہونا چاہیے. تو یہ اس قسم کے فضول مسائل جو ہیں یہ ان کی نماز، یہ بالکل ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے. اللہ کے فضل سے اہل حدیث کی نماز ثابت ہے. اگر ہماری نماز کا کوئی مسئلہ بھی جو ہے کوئی اس کے بارے میں سوال کرے گا ہم جواب دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایسا سوال ہو کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ تمام اہل حدیث کا وہ عمل ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ حنفی یا شافی حضرات ہو اس پر عمل نہ کرنے والے ہوں خاصا والے حدیث کا. یہ دونوں شرطیں یاد رکھ کے پھر جو ہے اگر کوئی سوال کرے گا انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کا ہم جواب دیں گے. تو ساتھیوں سے میں معذرت کرتا ہوں، یہ سوالات اب چلیں، یہ دو ساتھی سوال کر رہے ہیں، آئندہ اور کوئی ساتھی سوال نہ کرے کیونکہ میں نے بازار کو جانا ہے انشاءاللہ. تو پھر آئندہ اتوار کو اللہ رب العزت نے اگر زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی. تو یہ دو ساتھی صرف سوال کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جی مسئلہ یہ ہے کہ بات تو آپ کی ساری ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں. میں نے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب پڑھی تھی صلات رسول اور اختلاف امت، اس میں انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے جس کے آخر میں تحت سرہ کے الفاظ ہیں. اب چونکہ عام آدمی جو ہے حدیث کے بارے میں اتنی گہری نظر نہیں رکھتا، تو وہ جب کتاب پڑھتے ہیں وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا یوسف لدھیانی صاحب پاکستان کے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے بڑے عالم کوئی ایسی غلط حدیث لکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے یہاں تحقیق کی ہے، مسند احمد کی وہ حدیث ہے اور اس کی جو اصل کتاب ہے جو عربی میں ہے اس میں ہم نے خود الحمدللہ تحقیق کی ہے کہ اصل حدیث میں یہ تحت سورہ کے الفاظ نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے اس نماز کے متعلق بتائیں جو حنفی اور دیوبندی اور بریلوی حضرات پڑھتے ہیں، کہ آیا کسی صحیح حدیث سے یہ طریقہ کار ثابت ہے کہ نہیں ہے. اپنی نماز کا تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
تو میں نے مختصراً عرض کر دیا تھا، مثلا اب یہ ایک مسئلہ آیا کہ یہ ہاتھ باندھنا جو ہے سینے پر یا ناف کے نیچے، تو ہمارے یہ جو دیوبندی بریلی بھائی ہیں نا ان کے پاس اس مسئلے میں جو دلائل ہیں جو ان سے پہلے ان کے وجود سے پہلے حنفی علماء پیش کرتے آئے ہیں تو وہ ضعیف روایات ہیں. مثلا ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے سیدنا علی سے اور ابو ہریرہ سے، اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ضعیف راوی ہے، جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس پر جرا جو ہے حنفیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اب اس سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک حدیث ہے کہ عاصم بن کلیب وہ بیان کرتے ہیں، کیا نام، علقمہ بن وائل بن حجر، علقمہ بن وائل بن حجر بیان کرتے ہیں اپنے باپ وائل بن حجر سے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. یہاں پر یہ میرے پاس تقریباً کوئی 40 سال پرانا کراچی کے جو بندیوں نے یہ کیا ہے کہ اس کی فوٹو اسٹیٹ انہوں نے کی ہے. فوٹو اسٹیٹ کرنے کے بعد اس میں یہ جہاں پر صلات کے الفاظ کے بعد اس ساتھ ایک سٹار بنا ہوا ہے، اس نے انہوں نے کوئی سٹار اور باقی جو حصہ ہے آگے اس کو بھی کاٹا ہے. اس کو کاٹنے کے بعد انہوں نے اس کے نیچے ایک کاغذ لگایا ہے اور اس کاغذ پر ٹیپ کے ساتھ لکھا ہے تحت سورہ ناف کے نیچے. اس کی بعد میں فوٹو اسٹیٹ انہوں نے لی ہے اور اس کو شائع کر دیا ہے. اب جو ہیں عام لوگ عوام ان کے پاس یہ کتاب جب پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو کہ اس میں لکھا ہے تخت سورہ، حدیث بھی صحیح ہے. تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ حدیث ہے تو صحیح لیکن تخت سورہ کے الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ دیوبندیوں نے اضافہ کر رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ خط علیحدہ ہے. ایک دفعہ میں اور میرے ساتھ میرے کچھ دوست عرب ہم گئے نا کراچی میں، تو ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ خریدا پرانا نسخہ، تو اسے کہا کہ یہ دیوبندیوں کا نیا نسخہ بھی لے آؤ. نیا نسخہ بھی وہ لے آیا دکاندار، وہ داڑھی منڈا تھا دکاندار نور محمد کرخانہ والے کراچی والے. تو میں نے ان کو ان کے سامنے دونوں صفحے رکھ دیے، میں نے کہا کہ دیکھو یہاں تک تو سورا نہیں ہے پرانے نسخے میں اور نئے میں. تو وہ اتنا پریشان ہوا، حالانکہ وہ دیوبندی بریلی میں سے تھا وہاں میں سے، اس نے اپنے کانوں کو پکڑنا شروع کر دیا، کہنے لگا توبہ توبہ توبہ. یہ اس طرح تحریفات کرتے ہیں کہ اگر حدیث میں الفاظ نہیں ہیں تو اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس قسم کی جو یہ چالیں ہیں یہ صحیح ہیں، ان کا ایک دن ہو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور بات یہ صحیح ہے کہ لوگ جو ہیں بہت سے گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ بھی اپنی دعوت دیتے ہیں، صحیح عقائد والے بھی دعوت دیتے ہیں، بدعت بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن اس دعوت کی جب تحقیق کریں گے آپ غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح بات کسی ہے کہ صحیح نہیں. مثلاً نسان ابھی مسئلہ یہ والا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں بہت سے دلائل میں نے لکھے، ایک کتاب میں نے لکھی ہے حدیث والے حدیث کے جواب میں سینے پر ہاتھ مارنے کے بارے میں، انشاءاللہ اسے ہم شائع کریں گے. تو اس میں اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ میں نے لکھا ہے. اس میں امام ابن ابی شیبہ کے استاد وقی ہیں، ان کے دوسرے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں، ان کی کتاب میں بھی یہ روایت لکھی ہے، اس میں بھی تختہ سورہ کے الفاظ نہیں ہیں. تو یہ اس قسم کی یعنی وہ چالیں کرتے ہیں، یا تو صحیح روایت پیش کرتے ہیں یا صحیح روایات میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ان کا طریقہ کار جس کے وہ جواب دیں. اب صرف ایک ہی ساتھی کے سوال کا جواب دے سکیں گے، دوسرے ساتھی اپنے سوال کو محفوظ رکھیں، لکھ لیں، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں جواب دیں گے. میں اب جانا ہے، وقت بہت اوپر ہو چکا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب میں ایک سوال میرا آپ سے ساتھ جاتے جاتے میرے سوال کا جواب دیجیے گا. یہ جو ان کی شامی جس کا حوالہ آپ ابھی دے رہے تھے در مختار اور رد مختار،
آواز آ رہی؟ مرد مجاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی مرد مجاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ اوکے. سوال یہ شیخ صاحب کے یہ جو ایک قرآن میں جو آیت آئے سورہ 24 میں، سورہ 24 میں آیت نمبر 35 ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جو زمین اور آسمانوں کا نور ہے، تو اس آیت کی تشریح اور مفہوم جو ہے یہ میرے خیال میں یہ جو اوکے اوکے میں مائک چھوڑ دیتا ہوں. اوکے جزاک اللہ خیر.
اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو نور ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے. محسرین کرام نے اس کی یہی تشریح بیان کی ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی روشنی کرنے والا اللہ یہ. اور اس کی ایک قرات میں اللہ نور السماوات والارض بھی ہے. تو تفسیر ابن کثیر میں یہ دوسری دعوے پڑھ لیں، اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اندر جو روشنی ہے سب اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے. دوسرا جو ہے اس بات عمران بھائی آپ آ جائیں اور سوال پوچھیں.
جزاک اللہ خیر بھائی، کوئی جمپ نہیں کرنا مجھے، بس یہ لاسٹ سوال ہے، پھر انشاءاللہ شیخ صاحب کو جو ہے ہم اجازت دیں گے، آئندہ انشاءاللہ سنڈے کو ملاقات ہوگی. میرا سوال تھا کہ یہ رد مختار شامی جو فقہ کی معتبر کتاب ہے، میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں ایک اس کے جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی انسان پر یہ چیز واجب نہیں ہے کہ وہ حنفی بنے، شافی بنے، مالکی بنے یا حنبلی بنے، اور یہ بات ضروری نہیں ہے کوئی شخص جو ہے ان چاروں میں سے کسی مذہب کو اپنے اوپر لازم کر لے. اور یہ ان کی فقہ کی کتاب ہے، ذرا اس کی میں آپ سے تصدیق چاہ رہا تھا، یہ اپنی اگر ان کے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے، اگر یہ حوالہ صحیح ہے تو ذرا پلیز اس کی تصدیق کر دیجئے، کیونکہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہوتی، پھر ہم لوگوں کو بھی جو ہے تھوڑی سی آپ لوگوں کو تکلیف دینا پڑتی ہے. تو آپ کے پاس تو الحمدللہ ان کتابوں کے ذخائر موجود ہیں، ذرا اس کی پلیز تصدیق کیجئے کہ آیا واقعی ہی یہ ریفرنس جو ہے اس کتاب میں موجود ہے جو کہ فقہ حنفیہ کی ایک معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی نے سوال کیا ہے کہ فتاوی میں شامی یہ عبارت جو لکھی ہوئی ہے انہوں نے جو بیان کیا خلاصہ، تو مجھے میرے علم میں مجھے یہ نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ فتاوی شامی کے اندر یعنی جو صفحہ انہوں نے حوالہ دیا اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. میں انشاءاللہ بعد میں تلاش کر لوں گا، یا لیکن یہ بات مجھے یاد ہے ایک اور کتاب میں لکھی ہوئی ہے ملا علی قاری کی کتاب میں، اور اس کتاب میں ملا علی قاری حنفی وہ لکھتے ہیں کہ وَمِنَ الْمَعْلُومِ مَا كَلَّفَ اللَّهُ أَحَدًا أَن يَكُونَ حَنَفِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا أَوْ مَالِكِيًّا أَوْ حَنْبَلِيًّا بَلْ كَلَّفَهُمْ أَن يَعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وہ کہتے ہیں بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ نے شافی بن جائے، مالک یقی بن جائے یا حنبلی بن جائے، بلکہ اللہ نے اس بات کا مکلف کیا، اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کتاب و سنت پر عمل کرے. آگے مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ وہ علماء کی تقلید کریں، تو ان کی بات وہ غلط ہے، لیکن ان کی یہ بات ہم بطور الزام حجت یعنی ان کے اپنی دلیل کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ یعنی مولا علی قاری نے خود یہ اعتراف کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ لوگوں حنفی شافعی مالکی حنبلی مان جاؤ. یہ عین العلم جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فتاوی شامی والا والا انشاءاللہ میں تلاش کروں گا انشاءاللہ. اگلے ہفتے جب ملاقات ہوگی تو دیکھیں گے. بس ساتھیوں سے میں اجازت چاہتا ہوں، آپ ساتھی مجھے حضرت سلام یاد ہوں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامہ فمن زحزح عن الجنۃ فقد فاز الدنیا الا متاع الغرور. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ انسان ہیں یا جن ہیں یا دوسرے جو ہیں حیوانات ہیں، سب نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر آگے انسانوں اور جنوں کے بارے میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ قیامت کے دن کا، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دیں گے. پھر فرمایا کہ جو انسان آگ سے بچ گیا، یعنی جہنم کی آگ سے بچ گیا، اللہ نے اس کو بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو یہ انسان کامیاب ہو گیا. اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے، دنیا کے لیے آخرت کو بلا دینا، آخرت سے بے پرواہ ہو جانا، یہ بہت غلط کام ہے. اور اس بار اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے، اللہ رب العزت کسان پکڑ کھڑی ہوئی آگ میں داخل کر دے، پھر نہ تو سنانے والا ہے نہ کوئی اس کی آہ پکار سننے والا ہے، اور نہ سے کسی قسم کا آرام ہوگا. رب العزت نے فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور یہ مجرم لوگ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے. اسی طرح فرمایا ایک دوسرے مقام پر کہ یہ جب جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں دوبارہ اس میں لٹا دیا جائے گا. میرے بھائیو، جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر سچا ایمان لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی قرآن اور حدیث پر عمل کرو. اگر یہ راستہ اختیار کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے گناہ معاف فرما دے گا. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے توبہ کرنے والے جو بندے ہیں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ایسی جنت میں داخل کرے گا. وکلھا دائم, جس کے کھانے جس کی نعمتیں قائم اور دائم ہیں انہیں کوئی سوال نہیں. تلک عقب الذین اتقوا, یہ ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے جو تقوی کی راستہ اختیار کرتے ہیں. وعقب الکافرین النار, اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا, اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا, یہ ہے وہ بات جس کی طرف اشارہ اور صراط رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمائیے, فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی عبادت میں شرک کا کوئی گزر نہیں, اس میں بدعات کا کوئی گزر نہیں. اللہ کی عبادت کرنے والا موحد انسان ایک اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والا, اور پھر عبادت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والا, یہ انسان اللہ کے ہاں مقبول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے بلکہ اس کا مفہوم صحیح بخاری میں بھی ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, جس انسان نے اگر کوئی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے, ہماری دلیل نہیں ہے, تو یہ کام مردود ہے یعنی اس کا کوئی وزن نہیں, باطل ہے, اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو جو کام کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کیا جائے. ٹھیک ہے, اگر ساتھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کریں. ٹھیک ہے, میں معاش ہو رہا ہوں, وقت بہت تھوڑا ہے.
جی بارود انڈرسکور خان بھائی, آپ تشریف لے آئیں مائک پہ کیونکہ ہمارے پاس 16 منٹ باقی بچے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ بھائی آپ آ جائیں پلیز نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز ذرا ٹیکسٹ پہ لکھتے ہیں مہربانی کر کے. جی شکریہ مجاہد بھائی. شیخ آپ کے پاس ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے اور میں اپنا سوال بہت ہی مختصر کروں گا. سوال تو کافی لمبا ہے لیکن میں بہت مختصر پوچھوں گا آپ سے. بس مجھے آپ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتا دیں کہ بچوں کے بارے میں جو ہے قرآن اور حدیث میں, اس کے بارے میں اگر بیوی بیماری کی حالت میں ہے یا بیمار نہیں بھی ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی اسلامی طریقہ ہے بچوں کا کنٹرول کرنے کا؟ پلیز مختصر کر رہا ہوں سوال کو, تو پلیز آپ جواب دے دیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا تزوج الولود المدود, یعنی ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب اولاد دے.
اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انی مکاثرم بکم الامم یوم القیامہ، میں تمہارے ساتھ جو ہے اپنی امتوں کی، اپنی امت کی جو ہے کثرت چاہتا ہوں دوسری امتوں پر، میں چاہتا ہوں کہ میری امت دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہو. اسی طرح دوسرے جو دلائل ہیں ان کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ یہ برتھ کنٹرول جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح یہ کفار جو ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان وہ آبادی میں زیادہ نہ ہو جائیں، مسلمانوں سے خطرے کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ برتھ کنٹرول کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ کم کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی بیوی جو ہے وہ بیمار ہے سخت، تو اب اس کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہے. بعض روایات میں عزل کا بھی ذکر آتا ہے اور بعض روایات میں اس سے ممانعت بھی ہے. تو اس بارے میں ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ یہ برتھ کنٹرول صحیح نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو جو ہے کسی، اس کی بیوی سخت بیمار ہے، اس کے مرنے کا خطرہ ہے، تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ آپ خود احتیاط کر سکتا ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ امت زیادہ ہو، تو اس لیے یہ برتھ کنٹرول والی بات ہے صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ برتھ کنٹرول کرنے والے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اولاد پیدا ہو سکتی ہے، وہ کرتے ہیں پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. دوسرے ساتھ سوال.
جی اخی عمران آ جائیں، تشریف لائیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو شیخ محمد حسین زہری صاحب ہے وہ اہل حدیث عالم ہے، اور ان سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟
یہ اس قسم کے سوال جو ہیں وہ ساتھی نہیں کریں، کیونکہ کسی آدمی کے بارے میں مختلف جو ہے نا وہ رائے بیان کرنا کہ فلاں کس طرح ہے فلاں کس طرح ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے، اس سے اختلاف بھی پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو سلفی صحیح العقیدہ الحدیث ہیں ان کے اندر. اور یہ اس قسم کی باتیں وہ تقلیدی سلفی جو ہیں وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں انگلینڈ میں بعض، تو اس قسم کرتے ہیں. بہرحال محمد حسین ظاہری وہ اہل حدیث ہیں اللہ کے فضل سے، میں انہیں کافی عرصے سے جانتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہر بات صحیح ہے یا میری ہر بات صحیح ہے. جو اہل حدیث بھی یعنی عالم ہو اگر وہ بات کرے گا، وہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، سر یعنی آنکھوں پر. اور اگر کتاب و سنت کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ہے صحیح مسلک اہل حدیث، ایسا نہیں ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک آنکھیں باندھ کر کے اندھا دھند پیروی ہے، تو یہ بات یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تقلیدی سلفیوں کا ہی یہ طریقہ کار ہے. جو اہل حدیث ہیں ان کے نزدیک کوئی عالم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معصوم نہیں ہے. فتاوی اہل حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی پہلی جلد میں تقریباً ہر جلد کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل حدیث علماء اگر وہ فتویٰ کوئی دیتا ہے تو اس کو کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا، اگر اسے وہ ٹکراتا اسے چھوڑ دیا جائے گا. تو میں ان کے بارے میں یعنی مسلک اہل حدیث کے لحاظ سے خیر ہی جانتا ہوں، واللہ اعلم علم آتم. آئندہ اس قسم کے کسی سوال کا کوئی جواب دیں.
جی پلیز میرے بھائی آپ آ جائیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز میرے بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، کس طرح بھائی آپ آ جائیں پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیال ہے کہ میری آواز ہو رہی ہے آ رہی ہوگی اب تک. پہلے تو میں مجاہد صاحب کو فی الحال کہ اللہ ان کی دلی مراد کو پوری کرے. یہ سلار بھائی آپ ذرا جمپ نہ کریں تو پلیز مہربانی ہوگی. جی میرا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب ایک عام طور پہ لوگوں میں دیکھا گیا خاص طور پر کہ لوگ کھڑے ہو کے پیشاب جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ ذرا بتائیے گا کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں قرآن و سنت کے حساب سے, کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ عام چیز ہو گئی ہوئی ہے چاہے وہ اہل حدیث ہوں چاہے دوسرے مسلمان ہوں, تو اس کے بارے میں بتائیے. جزاک اللہ خیر.
صحیح بخاری اور دوسری کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. عبداللہ بن عمر کی مشہور حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بہن ہے ان کے چبوترے کے اوپر چڑھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اینٹوں پر بیٹھے قضاء حاجت کر رہے تھے. اسی طرح سنن کے اندر یعنی ابو داؤد وغیرہ کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو وہ اس کی تصدیق نہ کرو, آپ بیٹھ کر ہی کرتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے. تو دوسری طرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا, اور یہ روایت امام ابو حنیفہ سے مسند منصوب جو مسند ہے مسند امام اعظم کے نام سے جس کو شائع کیا ہے حنفیوں نے اور دیوبندی اور بریلیوں نے, تو اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس میں کیا تطبیق ہے پھر؟ یہ تو دو روایات آپس میں ٹکراتی ہیں, تو اس میں تطبیق علماء نے یہ دی ہے کہ پیشاب بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو مثلا کسی ایسی جگہ آپ جاتے ہیں جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, تو اب وہاں پر آپ کو اگر وہاں پردہ ہے شرمگاہ نظر نہیں آتی, جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اس سال ہم مزدلفہ میں تھے تو مزدلفہ میں ایک موبائل جو ہے یعنی انہوں نے یورینیشن کا ایک کمرہ بنایا تھا, اس میں انہوں نے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جو ہیں وہ لگائے تھے چیزیں. تو اب چونکہ مزدلفہ میں بہت بڑی رش ہوتی ہے, حج کرنے والے جانتے ہیں کہ ایک ایک لیٹرین پر 15-15, 20-20 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں اور جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے حاجی حضرات وہاں پر جاتے تھے تو وہ جو موبائل ہے یونینیشن والی وہ جگہ, تو وہاں پر نیچے سارا پانی تھا اور وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ممکن تھا. تو انہوں نے اس طرح کی وہ بنائے ہوئے تھے, اس کے اندر دیواریں تھی کہ ایک آدمی اگر پیشاب کرتا ہے تو دوسرے کو نظر نہیں آتا بالکل. تو اگر اس طرح کی کوئی اضطراری حالت ہو جائے, کوئی اس قسم کی ایسی ایمرجنسی ہو جائے کہ جس میں ابھی بیٹھ نہ سکے, مثلا ایک آدمی جو ہے اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اب اس کے لیے بیٹھنا بہت مشکل ہے, تو اس لحاظ سے وہ اس کے لیے جائز ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر پیشاب کرے جس طرح کے دوسری حدیث سے ثابت ہے اور جس طرح کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کی.
جی ابو بھائی آپ آ جائیں, اور سلار بھائی آپ کا جو جواب ہے وہ مومن بھائی ہیں ان کے بعد آپ کا ہاتھ کھڑا تھا تو اس وقت دوں گا, پھر یہ شیخ صاحب دیں گے انشاءاللہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر. میری آواز آ رہی تو بھائی ٹیکسٹ میں لکھ دیں پلیز. جی جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب میرا یہ سوال تھا آپ سے, اور تھوڑا سے بہت ہی عجیب طرح کے سوال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جب میں دیوبندی تھا یا تبلیغی جماعت کے پیچھے پیچھے نگر ڈگر ڈگر گھما کرتا تھا, تو میرا تو وہ عقیدہ تھا جو آج کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ ان کے پاس حدیثوں کے پاس نہ جاؤ یہ گمراہ کر دیں گے, جو سیم اور آج بھی جب الحمدللہ کی توفیق سے ہمارے علاقے میں حدیث مسجد بنی ہے تو وہاں پر کیا کر رہے ہیں لوگ, کی خاص کر تبلیغی جماعت کے لوگ کہ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں راستے میں, اور وہاں پر ماشاءاللہ عورتوں کا بھی انتظام ہے, وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, مرد جو جاتے ہیں ان کو روکتے ہیں کہ یہ اہل حدیث مسجد ہے یہاں پر مت جاؤ, تم اس حنفی مسجد میں جاؤ، یہ لوگ گمراہ کر دیں گے، جادوگر ہیں، تو کیا یہ روش ابو جہل والی روش نہیں ہے؟ کیا یہ وہی کیٹیگری والے تو نہیں جس طرح ابو جہل دھوکہ کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے لوگوں کو؟ تو کیا یہ ابو جہل والا روش یہ نہیں اپنا رہے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر.
یہ جو سوال کیا گیا اس کا جواب اسی میں موجود ہے. خیر مختصر عرض ہے کہ اہل حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اہل حق ہیں، اور تمام جتنے بدعتی فرقے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حدیث کو برتری دی ہے. اب جو لوگ اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں، یہ بڑی غلط حرکت یہ انجام دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا لا تسمعوا لہذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، ولغوا فیہ، اور شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ. تو اسی طرح اگر ایک آدمی اہل حدیث لوگوں کو قرآن اور حدیث کی دعوت دیتا ہے، تو اگلے جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں، تو بے شک یہ یہود اور نصارہ کی روش ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو حنفی بھائی ہیں ان کو یہودی قرار دیتے ہیں، یہ کافر قرار. معاذ اللہ، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے. یہ طرز عمل جو ہے یہ کافروں کا طرز عمل ہے، یہ طرز عمل گمراہوں اور بدعتیوں کا طرز عمل ہے، یہ صحیح لوگوں کا طرز عمل نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے. اور اگر کوئی آدمی سن لے نا کوئی بات ہو، اور اگر اس کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت ہو، رسول کے ساتھ محبت ہو، تو وہ اثر کرتی ہے. اسی لیے وہ شور بچاتے ہیں کہ ان کی بات نہ سنیں. تو آپ صبر کریں اور حکمت عملی کے ساتھ دعوت جاری رکھیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق کی وصیت کرتے رہو اور صبر جو ہے اس پر کرو، مشکلات آئیں گی. بے صبری کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ فتوے وغیرہ کسی پر کوئی نہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم کی. اور اب جو ہے وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ.
ایک منٹ، یہ انہوں نے سوال کیا ہے ایک سلار بھائی نے، یہ مخلد کیا ہوتا ہے؟ مخلد کین وی پرے بیہائنڈ، کیا ہم دعا ہیں مخلد کے پیچھے؟
مقلد ہوگا،
انہوں نے مخلد لکھا ہوا.
یہ جو سوال ہے یہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں مجاہد بھائی کہ مخلد لکھا ہوا ہے. کیا اس میں کیا لکھا ہوا؟ یا تو مقلد کے بارے میں سوال ہے یا مخلد کے بارے میں سوال ہے. مخلد کہتے ہیں خلط ملط کرنے والا، گڑبڑ کرنے والا. تو مخلد اس کا دماغ ہی صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے تو نماز کا سوال نہیں بتاتا.
یہ دعا کہتے ہیں اس کے پیچھے.
اچھا، دوسرا ہوا مقلد. تو مقلدین کی قسم ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو مقلد سمجھتے ہیں، جاہل ہیں، بالکل کچھ پتہ نہیں ہے، ان کا معاملہ لیتا ہے. لیکن ایک ایسا مقلد جو اپنے آپ کو اس طرح مقلد سمجھتا ہے کہ اگر قرآن کی آئے تو حدیث بھی سننے اس پر عمل نہیں کرتا. جس طرح میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ 200 حدیثیں بھی رفیدین کی بیان کریں گے میں نہیں مانوں گا. تو ایسے مقلد کے پیچھے جو ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس کی بدعت اور بدعت کبرا، اس بارے میں میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے جو مکتبہ اسلامیہ سے 2 بار چھپ چکا ہے، بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم. وہ اگر کوئی ساتھی لاہور میں کسی کا 200 نماز سے منگوا سکے ایجنٹ پہ ڈال دیجیے. تو یہ مجاہد بھائی آپ کو بتا دیتے ہیں.
جی وہ قرآن سنا.com پہ جو شیخ کا ایڈریس ہے اس کے اندر وہ کتاب اپلوڈ کر دی تھی، اگر کسی ساتھی نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو وہ قرآن سنا.com پہ جا کے وہ کر سکتا ہے کتاب، جس میں یہ شیخ صاحب نے بتایا ہے کہ مقلد کے پیچھے دعا کرنا یا نماز کرنا اس کے بارے میں. تو مومن بھائی، آپ مائک آپ کو میں دیتا ہوں، آپ آ جائیں. اور میرا خیال دو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہر چیز کو موت آنی ہے ایک دن، تو کیا روح کو بھی موت آئے گی؟ جزاک اللہ خیر. یہ میرا چھوٹا سا سوال ہے.
اس میں وہ جو ہے وہ نفخ فی الصور، جب سور میں نفخہ پھونکا جائے گا، تو تفسیر ابن کثیر وغیرہ دیکھ لیں، علماء کہتے ہیں کہ 2 نفخے ہوں گے، یعنی 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا. پہلی دفعہ جب ہے سور جب پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ظاہر ہے ہر چیز. تو اس میں روح بھی آ سکتی ہے، لیکن روح کے اس بارے میں سرات سے کوئی آیت یا حدیث مجھے یاد نہیں. اور جب دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا تو پھر وہ
روحیں بھی ہوں گی, انسانوں کو بھی زندہ کیا جائے گا, جنوں کو بھی, حیوانات بھی, کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو زندہ کر دے گا, بنا دے گا. تو یہ ویسے اس قسم کا سوال کرنا ہی چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فنا والی بات فرمائی ہے تو وہ انسانوں اور جنوں کے بارے میں سمجھایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ہمیشہ رہیں گے, ہماری کرسی مضبوط ہے, نہیں, ایک دن سب نے مر جانا ہے. تو باقی روح جو ہے اس کو مرنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, قبر میں عذاب ہوگا. یہ نفقہ جو نفقہ ثانیہ ہے اسے پہلے کہتے ہیں کہ جب وہ سب چیزیں فنا کر دی جائیں گی تو عذاب قبر بھی موقوف ہو جائے گا. اس لیے جب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا تو انسان کہیں گے کہ یا ویلنا من باثنا من مرقدنا ھذا, ہائے افسوس کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا لیا ہے. اور بعض لوگ اسے یہ استدلال کرتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہوتا, حالانکہ یہ قیامت کے اس سور پھونکے جانے کے بعد کی حالت ہے جب ساری چیزوں کو فنا کر دیا جائے گا, اور روح جو ہے وہ پھر اس کے بعد انسانوں کو زندہ کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی, اور اسی جسم و روح پر عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا.
یہ ایک سوال ٹیکسٹ میں آیا جی, یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی جاہل ہے لیکن عقیدہ مشرک ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟
عقیدہ مشرک یعنی شرک عقیدے والا جاہل ہے یا جو کچھ بھی ہے, اللہ کے ہاں اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں. فرمایا والو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر وہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اب اگر وہ بغیر توبہ کے مار کے اللہ کے دربار میں چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے عقیدے میں آپ شرک دیکھتے ہیں اور یا کسی بات کو آپ شرک سمجھتے ہیں تو ممکن ہے وہ شرک نہ ہو, جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ بھی شرک ہے, تو یہ فتویٰ بازی سے گریز کرنا چاہیے. یعنی اقامت حجت دلیل واضح کرنے کے بعد ہی کسی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے. بس اسی میں آپ سے اجازت دیتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی. اذان ہو رہی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے نماز کے بعد, لیکن یہ شیخ صاحب کی مرضی پہ انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.